الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ منگل کو جزاء الاعمال کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا کہ اس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ بتایا گیا تھا. اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس کے آخر میں خاتمے کا ایک عنوان حضرت نے بنایا ہے، اور اس کی پہلی فصل میں پانچ بڑے اہم اعمال بیان فرمائے ہیں. پانچ بڑے بڑے اور اہم اعمال بیان فرمائے ہیں. ان میں سے پہلے عمل کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اور دوسرا عمل آج انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. حضرت نے یہ پانچ اعمال اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ دیگر اعمال کی بنسبت اگر ان پر عمل کیا جائے، اور ان کا معمول بنایا جائے، تو یہ خود بھی نیک عمل ہے جس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اور بہت سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. خود بھی نیک عمل ہیں، باعث اجر و ثواب ہیں، اور دوسرے بہت سے نیک اعمال کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں. چنانچہ سلسلے میں پہلا عمل حضرت نے بیان فرمایا تھا، علم دین حاصل کرنا. اب علم دین حاصل کرنے کے بذات خود بڑے فضائل ہیں، قرآن و حدیث میں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور پھر اس علم دین سے انسان کو بہت سارے نیک اعمال کی توفیق ہوتی. کہ وہ اعمال بغیر علم کے آتے نہیں ہیں, کیونکہ عمل کے لیے بھی تو پہلے علم چاہیے نا. عمل آدمی جب کرے گا جب علم ہوگا, بغیر علم کے عمل نہیں کر سکتا. جتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا ہمیں علم ہے تو عمل کرتے ہیں, جن کو علم نہیں ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ علم دین حاصل کرنا ایسا گہرا عمل ہے اور ایسا عظیم عمل ہے کہ اس سے اور بہت سے اعمال صالحہ کی آدمی کو توفیق ہوتی ہے. خود اس علم ہی پر عمل کی توفیق ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ علم دل میں آ گیا اور ذہن میں بیٹھ گیا تو آج تو اتنا ہی ہوا ہے کہ علم حاصل ہو گیا, کل انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ اس پر عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. بس شرط یہ ہے کہ اخلاص سے حاصل کرے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو علم بھی حاصل کیا جاتا ہے آخر کار کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنے میں بھی فرق ہے. ایک تو یہ کہ عام علماء سے آدمی علم حاصل کرے, اور دوسرا یہ کہ علماء ربانی سے حاصل کرے. علماء ربانی ان علماء کو کہتے ہیں جو اللہ والے ہیں, جو علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اسے کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. جیسے حضرت نے اپنے زمانے کے ایسے علماء کے نام بھی اپنی اس فصل میں ذکر فرمائے ہیں, جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الہند کہتے ہیں, اور خود حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیں. تو انہیں کہتے ہیں علماء ربانی. تو ان کی صحبت میں جو آدمی رہتا ہے نا تو پھر وہ راہ سنت پر ہی عمل کرنے والا بنتا ہے, پھر وہ راہ سنت پر ہی عمل کرنے والا بنتا ہے. علم بھی حاصل کرتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. اور جیسا کہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ طلبنا العلم والعمل, نہیں تعلمنا العلم والعمل, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی حاصل کیا. بس علماء ربانی کی صحبت میں رہنے سے اور ان کے ذریعے علم حاصل کرنے سے یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ علم بھی آتا ہے اور خوب آتا ہے اور عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے, کیونکہ کتاب پڑھتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے, انہیں دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. تو اس سے ان کی صحبت کی برکت سے آدمی کو عمل کی بھی توفیق ہوتی. تو ہمارے اکابر علماء دیوبند سارے علماء ربانی تھے, اس لیے انہوں نے جس نے ان سے علم حاصل کیا وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی بنا. اب یہ علم حاصل کرنے دیکھو علماء ربانی سے حاصل کرنے کی وجہ سے کس قدر نافع عمل ہے یہ, کہ اپنی ذات میں بھی نافع اور دوسرے بھی بہت سارے اعمال صالحہ کے حاصل ہونے کا ذریعہ بھی. یہ ہے پہلا عمل جو حضرت نے خاتمے کے اندر بیان فرمایا. ایسے ایک اور عمل حضرت نے بیان فرمایا کہ وہ عمل اپنی ذات کے اعتبار سے بھی فرض و واجب اور نیک عمل اور بڑا اس کا ثواب, بڑی اس کی فضیلت, ساتھ ساتھ وہ دوسرے بہت سے اعمال کا ذریعہ بھی ہے, بشرطے کہ اس عمل کو ٹھیک ٹھیک اس طرح ادا کیا جائے جیسا کہ حکم ہے. اور وہ عمل ہے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنا. اب یہ پانچ نمازیں ہیں, اگر آدمی سنت کے مطابق خشوع خضوع سے سنت کے مطابق خشوع خضوع سے باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالے اور دنیا کی مشغولیت اور مصروفیت اس پر غالب نہ آنے دے. یعنی عہدے اور منصب کی وجہ سے یا حکومت اور بادشاہت کی وجہ سے یا نوکری اور ملازمت کی وجہ سے یا تجارت اور زراعت کی وجہ سے یا دنیا کی کسی اور مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے جماعت نماز نہ چھوڑے, جماعت ترک نہ کرے, نماز قضا نہ کرے, جماعت ترک نہ کرے. اور خواتین بھی اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحب میں پانچوں نمازیں ہمیشہ پابندی سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں تو نماز تو اتنا اونچا عمل ہے کہ اس سے اونچا عمل تو کوئی اور ہے نہیں. ایمان کے بعد سب سے اونچا عمل نماز ہے, اسی لیے دن میں یہ پانچ مرتبہ فرض ہے. اس کے علاوہ کوئی اور فرض ایسا نہیں ہے جو دن میں پانچ مرتبہ فرض ہو. رمضان کے روزے بھی سال میں ایک مرتبہ رمضان میں فرض ہیں, زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے, غیر صاحب نصاب اگر کوئی ساری عمر بھی رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں, اور حج بھی صاحب استطاعت پہ فرض ہے, ورنہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہ ہو تو ساری عمر میں فرض نہیں. تو نماز ہی ایسی عبادت ہے اور نماز ہی ایسا فریضہ ہے جو دن میں پانچ مرتبہ فرض ہوتا ہے. تو یہ نماز اگر صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو یہ خود بھی اس کا بڑا اجر و ثواب ہے, اور پھر دوسرے بہت سارے نیک اعمال کا یہ ذریعہ ہے, اور بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچانے والی ہے. ایسا زبردست عمل ہے یہ. دوسری طرف ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کا ایسا اثر نظر نہیں آتا. اس کی اصل میں ایک وجہ ہے, بس وہ وجہ آج ہمیں سمجھنی ہے بھائی, اور اس وجہ کو سمجھ کر کے اس کمی کو اس کوتاہی کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے, تاکہ ہماری نماز بھی صحیح معنی میں نماز ہو. اور یہ نماز جو اتنا اونچا عمل ہے جس میں دیگر بہت ساری عبادتیں جمع ہیں, جب ہم یہ ادا کریں تو صحیح معنی میں نماز بھی ہماری مقبول ہو اور دوسرے گناہوں سے بھی ہمیں بچنا نصیب ہو اور دیگر نیک اعمال کی بھی ہمیں توفیق ہو. وہ یہ ہے کہ نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنا چاہیے. جو آیت میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے وہ سورۃ المومنون کی شروع کی آیت ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائی ان اہل ایمان نے اور ان ایمانداروں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. لہذا خشوع کی حقیقت سمجھنی چاہیے. تو خشوع کے معنی سکون کے ہیں, خشوع کے معنی سکون. تو نماز میں خشوع کا مطلب ہے نماز میں سکون ہونا چاہیے. اور نماز میں ہمارے جسم کے دو حصے استعمال ہوتے ہیں. نماز میں ہمارے جسم کے دو حصے استعمال ہوتے ہیں, ایک ظاہری اعضاء و جوارح سبھی حرکت کرتے ہیں, سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء اس میں حرکت کرتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, اور ایک دل, دل بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. سکون دونوں جگہ ہونا چاہیے, دونوں جگہ سکون کی کیفیت ہونی چاہیے. اعضاء و جوارح میں بھی سکون کی کیفیت واضح اور نمایاں ہو. قیام میں کھڑا ہے تو سکون سے کھڑا ہے, رکو کے اندر ہے تو سکون سے رکو کے اندر ہے, قومے کے اندر ہے تو سکون سے قومہ کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے تو بڑے سکون سے کر رہا ہے، یہی حال جلسے میں، یہی حال قعدے میں، ظاہری اعضاء میں بھی سکون کیفیت ہونی چاہیے. عجلت، جلد بازی، جس کو اٹھک بیٹھک کہتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اکثر و بیشتر ہماری نماز میں یہی خرابی پائی جاتی ہے. اس کی وجہ سے نماز ہماری کمزور ہے، ناقص اور ناتمام ہے، خشوع سے خالی ہے. اس لیے نماز کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. نمبر دو، دل میں بھی سکون ہونا چاہیے. یعنی ہمارا دھیان بھی نماز میں لگنا چاہیے. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایسا نسخہ بیان فرما دیا ہے جو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ملنا مشکل ہے. اور پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ نہ جانے کتنے مجاہدے کرانے کے بعد وہاں تک پہنچاتے تھے. اب ہم لوگ ہیں نکمے اور نالائق، اتنی قیمتی چیز ہمیں مل گئی مفت میں، تو قدر نہیں ہے. اور قدر نہ ہونے کی علامت یہ کہ اس پر عمل ہی نہیں ہے. قدر ہوتی ہے تو عمل ہوتا ہے نا. میں ڈالر کی بڑی قدر ہے تو دیکھو، ایک ڈالر بھی کسی کے پاس ہوگا سنبھال سنبھال کے رکھے گا، اور روز اخبار پڑھے گا کہ آپ ڈالر کتنے کا ہوگی. قدر ہے نا اس کی، کہ ڈالر کی اڑان اتنی بڑھ گئی کہ وہم و گیان سے بالا ہو گئی، اب وہ ایک ڈالر بھی ہزاروں کا ہو گیا. قدر ہے، نہیں قدر ہے تو خوشبو کی قدر نہیں ہے، اللہ بچائے. تو ہمیں مفت میں مل گئے اس لیے قدر نہیں ہے، اس لیے عمل نہیں ہے. ورنہ یہ نسخہ اتنا قیمتی ہے کہ میں نے بتا دیا کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ملے تو سستا ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ پرانے زمانے میں بزرگان دین اس نسخے کے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرید کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے چلے کھچواتے تھے، مجاہدے کرواتے تھے، جب کہیں جا کر کے یہ نسخہ ان کو عطا ہوتا تھا اور ملا کرتا تھا تو ان کے دل میں بڑی قدر ہوتی تھی. وہ واقعتا اس کو ڈالر سے بھی کہیں زیادہ قیمتی سمجھ کر اپناتے تھے اور اختیار کرتے تھے اور خوشو کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو قدر کریں. وہ قدر یہ ہے، اور وہ خوشو کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور قلب کے اندر سکون پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز کی طرف لگائیں. بس اتنا سا ہے، بس نسخہ بس اتنا سا ہے. اسی سے دل کے اندر سکون آ جائے گا. البتہ غیر اختیاری طور پر جو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں وہ معاف ہیں، ان سے پریشان نہ ہو اور ان کے دور کرنے کی ذرہ برابری فکر نہ کرے. اب کتنی آسانی ہو گئی. زیادہ تر لوگ ان غیر اختیاری خیالات اور وساوس کے آنے سے پریشان ہوتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے نماز کے خشوع خضوع میں کوئی خلل ہی نہیں آتا. نماز کے مکمل ہونے میں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ نہیں، ایک لاکھ مرتبہ غیر اختیاری خیالات آ جائیں اور غیر اختیاری طور پر جتنے چاہے وساوس آ جائیں، اس سے نماز کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خلل نہیں آتا. نہ نماز میں خلل آتا ہے، نہ ذکر میں خلل آتا ہے، نہ تلاوت میں خلل آتا ہے، کسی چیز میں بھی خلل نہیں آتا، بشرطے غیر اختیاری ہوں. تو ان کی پرواہ نہیں کریں، اپنے اختیار سے اپنا دھیان جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی طرف، یعنی اس کے الفاظ کی طرف اپنی توجہ لگاتا رہے. اور نماز میں کوئی رکن خالی نہیں جہاں کچھ نہ کچھ پڑھانا جاتا ہو. تکبیر اولا سے تو نماز شروع ہوتی ہے، اور پھر دیکھ لو کیا کیا پڑھا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ. جاتے ہوئے بھی ذکر ہے، اٹھتے ہوئے بھی ذکر ہے، بیچ میں بھی ذکر ہے، تو قوموں سے جب سجدے میں جاتے ہیں دیکھو کیا کیا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں، پھر سجدے میں بھی پڑھتے ہیں، پھر جلسے میں بھی پڑھتے ہیں، پھر قعدے میں بھی پڑھتے ہیں، کہاں کسی نہیں پڑھتے، آخر سلام پر نماز پوری ہوتی ہے. تو جب اول تا آخر کہیں ذکر ہے، کہیں تسبیح ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں درود ہے، تو بس ان کے الفاظ کی طرف اپنی توجہ گاڑنا اور جمانا، بس یہ ہے دل کا سکون، یہ کوئی مشکل نہیں. ہاں مشق کرنی پڑے گی اس کی، ہمیں اس کی مشق کرنی پڑے گی. اور مشق کرنے سے پہلے دو کام اور کرنے پڑیں گے کہ وہ بھی معین خشوع ہیں، ان سے بھی خشوع خضوع کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، اور بیشتر ہماری ادھر بھی توجہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر خشوع خضوع سے محروم ہیں. اور علامات قیامت میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ نماز کا خشوع ہوگا، اور وہ اس طرح کے مسجد بھری ہوئی ہوگی نمازیوں سے، اور خشوع سے نماز پڑھنے والا اکا دکا کوئی کوئی ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ خشوع کی طرف توجہ نہیں ہے، خشوع حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، اور اس کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے اور نیز اس کے اندر جو مددگار اعمال ہیں ان کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. وہ دو اعمال مددگار ہیں وہی میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی عام طور پر نماز سے پہلے ہوتے ہیں، ان میں بھی توجہ رکھے آدمی اور دھیان رکھے. خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، عام طور پر جب اذان ہوتی ہے سب کے دل میں جو نمازی ہیں نماز کا ارادہ ہو جاتا ہے، اذان ہوگی بھائی چلو نماز پڑھنے، تو جب نماز کا ارادہ ہوگا تو پہلے کسی کسی کو استنجا کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دو عمل ہیں، کسی کسی کو استنجا کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی، استنجا بھی سنت کے مطابق کرنا چاہیے. سنت کے مطابق کیسے کریں؟ علیکم سنت میں طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ہوگی انشاءاللہ، اس میں وہ استنجا کا طریقہ دیکھ لو، نہیں تو بیشتی زبر میں دیکھ لو، بیشتی زبر کے اندر بھی استنجا کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور جو طلبہ ہیں وہ اگر نوریزا پڑھتے ہیں تو نوریزا کے اندر بھی استنجا کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اگر نوریزا نہیں پڑھ رہے ہیں قدوری پڑھ رہے ہیں تو قدوری کے اندر بھی استنجا کا طریقہ لکھا ہوا ہے. یہ استنجا کا طریقہ دورے تک ہے، دورے کی کتابوں کے اندر بھی استنجا کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور حضور نے اس کی حدیثی کتابوں کے اندر اس کا طریقہ بتایا ہے. اب ہمیں اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، بس جیسا استنجا بچپن میں اما ابا نے سکھا دیا لشٹم پشٹم، بس وہی الٹا سیدھا استنجا کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس سے بھی خشوع خضوع میں خلل پڑتا ہے. یہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنا استنجا سنت کے مطابق کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس کتاب میں دیکھ لو، جس طرح کتاب میں استنجا کا طریقہ لکھا ہے بس آپ دو چار مرتبہ دھیان سے کر لو، دو چار مرتبہ اپنا استنجا دھیان سے کر لو، مثلا کتاب پڑھ کے جاؤ استنجا کرنے، کہ استنجا کس طرح کرنا چاہیے، جیسے کہ علیکم سنتی میں لکھا ہے اسے پڑھ لو، پڑھ کے استنجا کرنے چلے جاؤ، پھر آ کے پھر اور پڑھ لو کہ کوئی مچھلی رہ تو نہیں گئی، اگر رہ گئی ہو تو اگلی دفعہ اسے بھی دور کرو اور اس پر بھی عمل کرو، کتنا آسان طریقہ ہے بھائی. دیکھو میں پہلے بتا دوں کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ میں تعویذ آپ گلے ہیں باندھوں آٹومیٹک آپ کا استنجا سنت کے مطابق ہو جائے، اور خود بخود ہی وضو بھی سنت کے مطابق ہو جائے، اور آپ چاہو یا نہ چاہو خود بخود نماز میں خشوع خضوع بھی ہو جائے، آپ چاہو یا نہ چاہو خود بخود سنتیں اور نفلیں پڑھنے کی بھی توفیق ہو جائے، ایسا کوئی تعویذ نہیں ہوئی، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ میں پلا دوں آپ کو اور ایک دم آنن فانن آپ فضیل ابن عیاض بن جاؤ امام غزالی بن جاؤ ایک دم، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے. ہر جگہ محنت ہے، دین میں بھی محنت کی ضرورت ہے، جیسے دنیا بغیر محنت کے نہیں ملتی, اور جناب یہ دین بھی بغیر محنت کے, سب جگہ محنت ہے, لہذا محنت تو کرنی پڑے گی, لیکن اس محنت سے جو حاصل ہوگا وہ نور اللہ نور ہوگا, وہ سونے پہ سہاگا ہوگا, اور پھر ہماری زبردست اصلاح ہو جائے گی. اور یہ بنیادی چیز اور بنیادی فریضہ دن میں 5 مرتبہ ہم ادا کریں اور ہم خشوع خضوع کے بغیر ادا کریں, یہ تو ہماری بہت بڑی کمی ہے. کب تک آخر ہم اس کمی کو گوارا کریں گے؟ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو خشوع خضوع کا پابند بنائیں. تو پہلا عمل استنجا سنت کے مطابق کرنا. نمبر 2 وضو سنت کے مطابق کرنا. اب وضو سنت کے مطابق ہونا ایک ایسی واضح سی بات ہے کہ ہم سب مانیں گے کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے, کرنا چاہیے. تو کرنا چاہیے تو کریں پھر, تو یہ کریں والی بات جو ہے نا یہ ہمارے اندر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. چنانچہ ہم میں سے اگر ہماری وضو کا جائزہ کوئی لے گا تو ہمارے میں سے 90% لوگوں کا وضو کتاب کے خلاف ہوگا. وجہ یہاں پر بھی وہی پرانی عادت پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے ذرا سا دوسروں سے نقل کر کے آیا, نقل ہو کر آیا ہے. بچپن میں جیسے ہم نے لوگوں کو نماز وضو کرتے ہوئے دیکھا, بس ہم نے بھی ویسے وضو کرنا شروع کیا. اب جن کو دیکھا تھا وہ تھوڑی سنت کے مطابق وضو کر رہے تھے, وہ خود خلاف سنت وضو کر رہے تھے. وہی نقل ہمارے اندر آ گئی, وہی اب ہماری نقل چل رہی ہے, اور ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کے اسی کی نقل اتار رہے ہیں. ارے بھائی یہ خامی ہے ہمارے اندر, اور یہ خرابی ہے ہمارے اندر جو بہت بڑی ہے. لہذا آج سے وضو بھی ہم سنت کے مطابق کریں. اب کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی علیکم سنتی میں طریقہ لکھا ہوا ہے, اسی بیشی بھر کے اندر بھی سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. ایسی نماز کی جو کتابیں ہیں تعلیم الاسلام, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. بندے کی کتابیں کامل طریقہ ہے نماز, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. بلکہ اس میں تو تکبیر اولی سے نہیں, وہ تو نماز کے متعلق ہے. رسالہ وضو درست کیجیے, وہ ہے ایک رسالہ ہے وضو درست کیجیے, تو آپ لے ہی لیں. اس لیے کہ اس میں 2 باتیں بڑی کام کی لکھی ہوئی ہیں. ایک تو پورا وضو اول سے آخر تک سنت کے مطابق لکھا ہوا ہے, ساتھ ساتھ جتنے اعضائے وضو ہیں ان کی الگ الگ دعائیں بھی علماء سے منقول ہیں, جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہیں. وہ اگر آپ پڑھیں اور ان کا ترجمہ پڑھیں تو آنکھیں کھل جائیں. تو وضو اگر ہم مستحب اور آداب کے ساتھ کرنا چاہیں تو وضو درست کیجئے کہ مطابق آپ شو اپنا وضو درست کر لیں, تو آپ کا وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب اس وضو کا میں پورا طریقہ بتا نہیں سکتا, اس لیے کہ اس میں بہت کچھ مکروہات بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں اور آداب بھی ہیں, وہ سارے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. بس اس کو 1 یا 2 یا 3 مرتبہ توجہ کے ساتھ آپ پڑھ لیں, اور وہ دعائیں کم از کم مسنون دعائیں تو پڑھ ہی لیں, یاد کر لیں, اور علماء کرام سے دعائیں منقول ہیں ان کا پڑھنا بھی اچھا ہے, وہ بھی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. تو اس کے مطابق آپ کا وضو سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اب دیکھو استنجا سنت کے مطابق اور وضو بھی سنت کے مطابق, اس سے نماز کے خشوع میں بڑا زبردست فائدہ ہوگا, اور بڑی اس سے نماز کے اندر مدد ملے گی, کیونکہ وہاں بھی دھیان سنت کے مطابق کرنے کا ہے, وضو کے اندر بھی دھیان سنت کے مطابق کرنے کا ہے, تو خود بخود نماز میں انشاءاللہ تعالی دھیان نماز کی طرف لگنا آسان ہو جائے گا. تو نماز میں اگر ہم مکمل خشوع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھئی پہلے اپنا استنجا سنت کے مطابق کریں, اس کے بعد اپنا وضو سنت کے مطابق کریں, پھر نماز میں کوشش کریں. نماز میں بھی کوشش کرنی پڑے گی. نماز میں جب کوشش کریں گے اور اپنا دھیان بار بار نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف لگائیں گے تو بھائی نماز میں بھی دھیان لگنے لگے گا, شروع میں کم لگے گا, گھبرائیں نہیں, اپنا کام کیے جائیں. اپنا کام ہے محنت, اپنا کام ہے کوشش, اپنا کام ہے مشق کرنا. بس مشق کرتے ہیں, ساتھ ساتھ دعا مانگیں, یا اللہ مجھے سنت کے مطابق استنجا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح سے پھر جب نماز آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے اور خشوع خضوع سے پڑھیں گے تو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، کمال پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب نماز ایسی کامل ہو جائے گی تو بس پھر انشاءاللہ تعالی وہ نماز خود بھی باعث اجر و ثواب ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے اور خشوع خضوع سے اس کو ادا کرتا ہے تو وہ نماز جب اس سے الگ ہوتی تو روشن ہوتی، روشن ہوتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی بھی جاتی، نمازی کو دعا دیتی بھی جاتی۔ اور ایسی نماز کے بارے میں حضرت شیخ رضی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل نماز میں یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا انہوں نے ثواب لکھا 3.5 کروڑ، تقریباً 3.5 کروڑ گنا آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ ہمارے تو 3.5 نماز کا بھی ثواب ملنا مشکل ہے، ایسی ہماری نماز ناقص اور ناتمام ہے۔ تو بھائی نماز بے شک بہت اونچا عمل ہے اور اس کا بے حد اجر و ثواب ہے، بڑے اس کے فضائل اور فوائد ہیں، اور دوسرے بہت سے نیک اعمال کا بلا شبہ یہ ذریعہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور خشوع کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں بار بار اپنا دھیان نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ کی طرف لگائیں، یہ ادنا درجہ ہے۔ یہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ معنی کی طرف دھیان لگائیں، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تیسرا نمبر یہ ہے جو مستحب ہے کہ یہ دھیان نماز میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، میرے وضو کو دیکھ رہے ہیں، میرے ذکر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری تلاوت کو سن رہے ہیں، میری طرف متوجہ ہیں۔ یہ خیال جمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فلم تکن ترا و فین ہوں یراک، یہ اس کی دلیل ہے جو حدیث جبریل کے اندر ہے۔ یہ بھی بڑا اونچا مقام ہے، یہ بھی خشوع کا اونچا مقام ہے اور اعلیٰ مقام ہے، مگر ضروری نہیں، بہتر ہے، آسان اور ضروری، آسان اور ضروری وہ ہے جو میں نے پہلے نمبر پہ بتلا دیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ کی طرف اپنی توجہ رکھیں۔ اب اکیلے نماز پڑھنے میں تو چاہے ہم فرض پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، چاہے سنت موقع پڑھیں، غیر موقع پڑھیں، نفل پڑھیں، سب میں یہی طریقہ ہے۔ اچھا، امام کے پیچھے 2 قسم کی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں ہمیں۔ بعض نمازیں تو ایسی ہیں جس میں امام قرات زور سے کرتے ہیں، جن کو جہری نمازیں کہتے ہیں، جیسے فجر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں جہری کہلاتی ہیں۔ تو وہاں بھی معاملہ بالکل آسان ہے کہ وہاں پر امام زور سے تلاوت کریں تو اس کی تلاوت کے الفاظ کی طرف ہم متوجہ رہیں، اپنا دھیان الفاظ کی طرف لگاتے رہیں، آپ ہٹنے کی فکر نہیں کریں، ہٹے تو ہٹے، ہٹے آپ پھر لگاؤ، ہٹے پھر آپ لگاؤ، ہٹے پھر آپ لگاؤ، آپ اپنا کام کرو، بس آپ کا کام ہے اپنے اختیار سے اپنا دھیان تلاوت کی طرف لگانا، جو کچھ امام صاحب کہہ رہے ہیں اس کی طرف لگانا، اب بس آپ اس کام میں لگے رہو بس، اور خود بخود ہٹ رہا ہے تو اس کی تو پرواہ نہ کرو، میں نے بتا دیا، وہ تو معافی ہے، اس سے تو کوئی خلل آتا نہیں ہے، لہذا اس کا غم نہیں کرو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ غیر اختیاری خیالات آنے سے سمجھتے ہیں کہ خشوع ختم ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتے ہیں، بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو جب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اصل جو ضروری ہے اس کی تو توجہ نہیں دیتے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ یہ تو اس طرح سے امام جو کچھ پڑھے اس کی طرف دھیان رکھیں، باقی نماز امام بھی سرن ادا کرتا ہے، اس میں ہم اپنا پڑھیں گے، امام اپنا پڑھے گا، بھائی رکو کے اندر امام تسبیح پڑھے گا، ہم بھی تسبیح پڑھیں گے، امام نے کیا کہتے ہیں سجدے میں پڑھے گا، ہم بھی سجدے میں پڑھیں گے، قاعدے میں جو کچھ وہ پڑھیں گے ہم بھی اپنا پڑھیں گے، اپنے جو کچھ پڑھیں اپنے پڑھنے کی طرف دھیان لگاتے رہیں. البتہ اتنا ہے کہ جو جہاں پر آواز آہستہ ہے وہاں پر کوشش کریں کہ اپنے الفاظ تھوڑے تھوڑے اتنے آواز سے پڑھیں کان میں آواز آئیں اور برابر والے کی نماز میں خلل نہ آنے پائے. اتنی ہلکی آواز سے پڑھیں تو اس سے بھی بہت آسانی ہوتی ہے دھیان لگانے کی اور الفاظ کی طرف توجہ کرتے رہنے کی آسانی ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی آواز جو ہے نا کان کے جب کان میں آواز جاتی آدمی کا فوراً دھیان اس کی طرف جاتا ہے. جیسے کوئی آپ کو آواز دے گا فوراً دھیان جائے گا نہیں جائے گا آپ کو. آپ کو یوں کہے گا آ جاؤ بھائی گلاب جامن کھا لو, او ہو یہ آواز تو ایسی پیاری ہے اس کے سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے ایک دم, کدھر سے آواز آ رہی, کون ہے بھائی گلاب جامن کھلانے والا. تو وہی نماز تو اس سے بھی زیادہ بڑھیا ہے, اس سے بھی اعلیٰ ہے. لہٰذا جب نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت, وہ تو گلاب جامن سے ہزار درجے بہتر ہے. تو بس ہماری ہلکی ہلکی سی جو آواز ہمیں اپنے کان میں سنائی دے اس کی طرف اپنے توجہ لگائے رکھیں اور لگاتے رہیں لگاتے رہیں لگاتے رہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں دعا بھی کرتے رہیں. تو اس طرح سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو بھئی یہ نماز بھی انشاءاللہ تعالی مقبول ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, مشہور معروف بات ہے یہ کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہو گیا. جو آدمی نماز میں پاس ہو گیا یعنی اس کی نماز صحیح نکلی یعنی خشوع خضوع والی نکلی تو بس اس کے باقی اعمال اور آسانی کے ساتھ صحیح نکلتے چلے جائیں گے, باقی منزلیں بھی اس کی آسان ہوتی چلی جائیں گی. نماز میں پاس تو باقی میں ہی پاس انشاءاللہ تعالی, اور جو نماز میں اٹک گیا تو باقی اعمال کے اندر اور زیادہ وہ پھنستا چلا جائے گا اور اٹکتا چلا جائے گا. ایسی زبردست چیز ہے یہ. لہذا بھائی آج سے ہم سب اہتمام کریں کہ انشاءاللہ ہمارا استنجا بھی سنت کے مطابق ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وضو بھی سنت کے مطابق ہوگا اور نماز بھی سنت کے مطابق ہوگی اور خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی یعنی توجہ اور دھیان کے ساتھ ہوگی. اس طرح سے اعضاء و جوارے میں بھی ہمارے سکونی کیفیت رہنی چاہیے, جس کو خشوع کہتے ہیں, شکو کے معنی سکون, اور دل کے اندر بھی سکون ہونا چاہیے تاکہ دھیان ہمارا ہمارے اختیار سے ہمارا دھیان ہمارے اختیار سے نماز کی طرف لگے اور ہم اس کو لگائیں. بس یہ اس طرح سے سنت کے ظاہر میں نماز سنت کے مطابق, نماز کا سنت کے مطابق ادا کرنا یہ بھی خشوع کا ایک اہم حصہ ہے. یہ اس میں بھی بہت کم لوگ جو ہیں اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. بیشتر لوگوں کی نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی. تو سنت کے مطابق نہ ہونے سے نماز میں جو کمی آتی ہے میں اسے ایک قصہ سنا دیتا ہوں, بس وہی کافی ہے ہمارے سبق کے لیے اور عبرت کے لیے. ایک بزرگ کے مرید تھے اور ان شیخ کی طرف سے ان کو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی تلقین تھی کہ بھائی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کرو. انہوں نے اس کو اپنے عمل میں لیا اور نماز میں ان کو نماز بہت اچھی طرح پڑھا کرتے تھے, اچھی طرح کا مطلب سنت کے مطابق بھی اور خشوع خضوع سے بھی. تو ایک دن انہوں نے دو رکعتیں بہت ہی خشوع خضوع سے اور آرام اور سکون سے ادا کیں تو ان کا بڑا دل خوش ہوا کہ آج دو رکعتیں جو میں نے پڑھی ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھی ہیں, اپنے اختیار سے کوئی دھیان بھی میرا ادھر ادھر میں لے کر نہیں گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ نماز جو آپ نے مجھے سے پڑھوائی ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, آپ مجھے خواب میں یہ نماز دکھا دیں تاکہ میں دیکھوں میری نماز کیسی, نماز میری کیسی ہے میں خواب میں دیکھوں. ان کی دعا قبول ہو گئی. اب جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت ہے, جو حسین و جمیل بھی ہے, کپڑے بھی اس کے بہت موزوں ہیں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آنکھوں سے اندھی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے. بس انہوں نے یہ دیکھا, اب کہاں نماز کہاں عورت, تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے خواب میں نماز دکھا دیجیے, میری نماز کیسی ہے, دیکھیے میں نے عورت اور دیکھی بھی ہے تو اندھی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تعبیر ہے اس کی اور کیا مطلب ہے. اس لیے انہوں نے دوسرے دن اپنے مرشد کے پاس گئے اور جا کر کے سائے صورت حال بیان کی. اور یہی طریقہ ہے کہ بندہ اگر کسی سے اصلاح تعلق رکھتا ہو تو اپنا اچھا برا ہر حال اپنے شیخ کو بتاتا رہے اور ان سے مشورہ لے کر اس پہ عمل کرتا رہے جب اصلاح ہوتی. جنہوں نے جا کر کہا کہ حضرت آپ کی تعلیم کے مطابق میں نے دو رکعتیں پڑھی تھیں بڑے خوشو خضوع سے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے میری نماز خواب میں دکھا دیجیے, تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تو حضرت مجھے تو ایک عورت نظر آئی ہے اور وہ نابینا ہے. فرمایا یہ تمہاری نماز کی مثال ہے, تمہاری نماز کو اللہ تعالیٰ نے عورت کی شکل میں دکھایا ہے, لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے نمازیں آنکھ کھول کر پڑھی تھی یا بند کر کے پڑھی تھی. حضرت آنکھ بند کر کے پڑھی تھی, اس لیے پڑھی تھی کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں دھیان بہت لگتا ہے نماز کے اندر, اور آنکھ کھول کے پڑھنے سے ادھر ادھر ذہن بہت جاتا ہے. تو میں نے خوشو خضوع سے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند رکھی تاکہ نہ دیکھوں گا نہ کوئی ادھر ادھر کا خیال آئے گا. فرمایا اسی لیے تمہاری نماز اندھی ہے, کیونکہ ایک سنت رہ گئی, ایک سنت تمہاری نماز میں رہ گئی, اور وہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا. آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے, اور اس سنت پر عمل کرنے سے چاہے غیر اختیاری خیرات جتنے بھی آ جائیں اس سے کوئی نقصان نہیں, لیکن قصدن آنکھیں بند کرنا سنت کے خلاف ہے. اس لیے تمہاری نماز اندھی تھی, باقی نماز صحیح تھی, اس لیے تمہیں ایک خوبصورت عورت کی شکل میں دکھایا گیا ہے. تو ایک سنت چھوڑنے سے ہی یاد, تو ہماری نماز کا کیا حال ہوگا, ہمارے تو بے شمار سنت ہے, نماز میں 72 سنتیں ہیں, قیام کی سنتیں الگ ہیں, رکوع کی سنتیں الگ ہیں, قومے کی سنتیں الگ ہیں, جلسے کی سنتیں الگ ہیں, سجدے کی الگ ہیں, قاعدے کی الگ ہیں, سلام کی الگ ہیں, سب مل کر اتنی ساری ہیں تو نہ جانے ہماری نماز میں تو کتنی سنتیں پامال ہو جاتی ہیں اور متروک ہو جاتی ہیں, تو ہماری نماز کا کیا حال ہوگا. اور ہم میں سے بعض آدمیوں کو یہ خیال ہوتا ہے ہم تو بڑے پکے نمازی ہیں اور ہم تو بڑی شاندار نماز پڑھنے والے ہیں, تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے, وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں تو ان کی عنایت ہے. اس لیے بھائی اپنی نماز کی طرف توجہ دیں. حضرت نے خاتمے کے اندر دوسرا عمل نماز کی 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا بیان فرمایا ہے, تو 5 نمازیں باجماعت ادا بھی کریں اور خواتین وقت مستحب میں ادا کریں, لیکن خشوع خضوع کے ساتھ, آرام آرام سے, اطمینان اطمینان سے, اعضاء و جوارح کے اندر بھی سکون ہو, دل کے اندر بھی سکون ہو, اور ظاہر میں سنت کے مطابق ہو, تو انشاءاللہ ایسی نماز خود بھی باعث اجر و ثواب اور باعث نجات, اور اس کے ذریعے اور بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق اور دوسرے نیک اعمال کی توفیق ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا www.dasqur'an.com